الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قرآن مجید کی دو تین آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں، پچھلے جمعے بیان شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ پہ اعتماد کسے کہتے ہیں، اسباب اختیار کر کے اللہ پہ نظر رکھنا، اسباب اختیار کیے بغیر توکل یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد نظر ان اسباب پہ رکھنا کہ ان سے کام بنے گا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ درمیان کا راستہ ہے کہ اسباب مکمل اختیار کیے جائیں مگر یقین کس پہ رکھا جائے؟ اللہ پہ۔ اسی بات کو انشاءاللہ آج آگے لے کے چلوں گا، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کسی بھی کام کو کرنے میں، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جائے تو اس کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ یہ بھائی سو رہے ہیں، ذرا ان کو جگا دیں، اتنی دور سے آتے ہیں بات سننے کے لیے، پھر نیند آ جائے تو نقصان ہے نا۔ یہ جب بھی ہم کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ محنت کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ تو وہ محنت تو کرنا ضروری، یہ تو بیان ہو گیا کافی تفصیل سے، لیکن کتنی محنت، کتنی، کس قدر، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جن لوگوں کی نظر ساری محنت پر ہوتی ہے کہ محنت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ محنت بے تحاشا کرتے ہیں، بے تحاشا کا بھی مطلب، بے تحاشا کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال، میانہ روی کا راستہ اس میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اس چیز کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا. ایک آدمی دولت کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے تو دولت کے حصول سے بھی تو کوئی مقصد ہوگا نہیں ہوگا. کیا مقصد ہوتا ہے دولت کے حصول سے؟ پرسکون زندگی. یہی ہے یا نہیں؟ یہ کچھ اور ہے. دولت کا مقصد کیا ہے؟ پرسکون زندگی. اب محنت اتنی کر رہا ہے کہ زندگی کا سکون برباد کر دیا اس نے, تو ایسی دولت سے فائدہ کیا؟ گدھا بن گیا محنت کرتے کرتے. تو گدھے کو آپ اگر کروڑ روپے کا چیک دے دیں, ایک کروڑ کا چیک گدھے پہ رکھ دیں, تو گدھے کو اس کا فائدہ ہے؟ ہے تو گدھا ہی نا. آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ لوگوں کو, ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اعتدال سے ہٹ کے محنت کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو پھر میرا قصور نہیں ہے اس میں. خرکار کا گدھا ہوتا ہے نا, جیسے گدھے گاڑی والے کا, صبح سے لیاری میں جا کے دیکھیں, صبح سے جو وہ گدھا بےچارا وزن اٹھانا شروع کرتا ہے رات تک اٹھاتا ہی رہتا ہے. اسے تو اختیار نہیں ہے, اسے تو اس کا مالک جیسے چلائے گا وہ چلے گا. ہم تو الحمدللہ گدھے نہیں ہیں نا, انسان ہیں, اپنی مرضی سے محنت کرتے ہیں. تو دولت کمانے میں اتنی محنت کہ اپنا سکون برباد ہو جائے, دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے, ایسی دولت پہ 100 لعنت. بول دیں آپ لوگ بھی زبان سے, ایسے پیسے پہ 100 لعنت. اس سے بہتر غریبی اچھا, اس سے بہتر غریبی اچھا. ایک تو یہ بات ہوئی کہ ذہنی سکون برباد ہونا شروع ہو جائے, اسی طرح دوسری چیز دولت کے لیے اتنی محنت کرنا کہ اس سے صحت خراب ہونا شروع ہو جائے. مزہ تو بہت آ رہا ہے, صحت آہستہ آہستہ جواب دے رہی ہے, آرام کا مکمل ٹائم نہیں مل رہا. سمجھ رہے بات کو؟ آرام کا ٹائم نہیں مل رہا, تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ اس کی یہ محنت اسباب سے بڑھی ہوئی ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ ہوگا کس سے؟ محنت سے ہوگا, تبھی سارا زور محنت پر ہے. اللہ کے حکم, جو اللہ نے حکم دیا نا اعتدال, یہ اعتدال کا اللہ نے حکم دیا ہے. حدیث میں آتا ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. اور جب دماغ میں یہ بات ہے کہ نہیں, دوسرا تو دن رات ایک کر رہا ہے اور میں صحت کا بھی خیال کر رہا ہوں, آرام کا بھی خیال, ذہنی سکون کا بھی, تو وہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے, تو اس کا جواب اگلے ٹکڑے میں دیا. فرمایا وتوکلوا علیہ, اللہ پر اعتماد کرو, اللہ کھلانا چاہے گا اسی میں کھلا دے گا اور وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گا, اسی تھوڑے میں ہی تمہیں بہت کچھ کروا دے گا, اور نہیں چاہے گا تو جتنی بھی کر لو اتنے کے اتنے ہی رہو گے, اس سے بھی پیچھے آ جاؤ گے. تو جب اصل خزانے ہیں ہی اللہ کے ہاتھ میں, اصل رزق کی کنجی ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں, تو میں اس طرح سے کروں کام جس طرح سے اللہ نے مجھے اجازت دی, خوش بھی رہوں گا اس سے, جتنا ملے گا اس پہ صبر کی توفیق بھی مل جائے گی, بھائی اللہ نے اتنا ہی دینا تھا, اس سے زیادہ دینا ہی نہیں تھا. یہ بات اگر مسلمان کو حاصل ہو جائے نا تو زندگی بڑی لذیذ ہو جائے اس کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پہ نظر کرتا نہیں, بولتا ہے سب زبان سے بس اللہ سے ہوگا, لیکن دل یہ اٹکا ہوا ہے کہ اللہ سے ہونا ہوتا تو پھر میں گھر بیٹھے نہ مل جاتا مجھے. تیسری چیز اعتدال میں, پہلی چیز یاد رہے گی, اتنی محنت نہ کرے کہ خرکار کا گدھا بن جائے, ڈنکی, جس ڈونکی کہتے ہیں, جس کو ڈنکی بھی کہتے ہیں ایک لغت میں, ڈونکی بھی کہتے ہیں. دوسرا صحت برباد نہ ہو جائے. تیسری چیز جو نمبر ون ہونی چاہیے تھی, سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کو میں تیسرے نمبر پہ بیان کر رہا ہوں یاد رہے تاکہ, وہ یہ کہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہ ہو کمانے میں, شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. لوگ ہم سے فون پہ مسائل پوچھتے ہیں, دفتر میں جماعت کی نماز کا ٹائم نہیں دیا جاتا, جاب لگ گئی ہے مگر ایسی جاب ہے کہ جماعت کی نماز کا ٹائم نہیں دیتے. میں پوچھتا ہوں کہ مسجد قریب میں ہے یا نہیں ہے, اگر مسجد دور ہے پھر تو شریعت نے اجازت دی ہے. کیا آپ کے محلے میں مسجد نہیں ہے, دور جانا پڑتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جہاں ہیں وہیں جماعت کرا لیں, لیکن اگر مسجد قریب میں ہے تو پھر آپ کو مسجد کی نماز میں شرکت کرنی پڑے گی. کبھی کبھار کوئی ایسا ہو جائے نا, کسی سے کبھی جماعت چھوٹ جائے کسی عذر سے, تو سمجھ میں آتا ہے جاب ہی ایسی ہو کہ آپ کو روزانہ کے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی, تو ایسی جاب پہ بولو بھائی سولانا. پھر یہاں توکل کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا, جس کو یقین ہے کہ اللہ کھلائے گا تو وہ جاب چھوڑ دے گا, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ تو کھلا نہیں سکتا, اللہ تو بس احکامات دیتا ہے, باقی دنیا میں پیدا کر دیا چھوڑ دیا ہمیں, تو وہ پھر نماز چھوڑ دے گا اور جاب کی فکر کرے گا. ایک صاحب بے نمازی تھے, ان کو جاب کی آفر آئی اسلام آباد سے کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے, بہت اچھی جاب لگ گئی ان کی. سلیکشن کے لیے جب گئے ہیں انٹرویو دینے کے لیے تو انٹرویو میں کامیاب ہوئے, لیکن انٹرویو لینے والے نے ان سے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی جاب کے دوران, یہ ذہن میں رکھیے. وہ صاحب بے نمازی تھے, نماز ویسے ہی نہیں پڑھتے تھے وہ, تو کہنے لگے میں ایسی جاب پہ سو لعنت بھیجتا ہوں. تو ان کے رشتے داروں نے پوچھا کہ تم تو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے, ویسے کون سا پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا اللہ نے مجھے حکم دیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, گناہگار ہوں, نہیں پڑھ رہا, وہ اللہ میرا معاملہ ہے, لیکن کسی کے مشورے سے چھوڑ دوں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ رسک میں یہ پابندی ہو کہ نہیں پڑھے گا نماز, ایسی جاب جس میں نماز کی اجازت نہ ہو اور کسی انسان کے کہنے سے چھوڑ دوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ پھر غیرت کا معاملہ ہے. بے نمازی تھا مگر غیرت تھی اس میں. یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں, بعض لوگ شادی کرتے ہیں, رشتہ بھیجتے ہیں کہیں, لڑکی والے بتاتے ہیں کہ لڑکی پردہ کرے گی, تو بعض دفعہ لڑکے کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی چاہے پردے والی ہو چاہے پردے والی نہ ہو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, یہ اوصاف ہونے چاہیے اس میں, پردے سے بحث ہی نہیں ہے, کر لے تو بھی ٹھیک, یہ اس کا نجی معاملہ ہے, نہ کرے تو بھی ٹھیک. دیندار آدمی تو کیا کہتا بھی پردے والی ہو, لیکن جو عام طور پہ ایک نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے آج کل, دینداری نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ پردہ لے کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں, وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس شرط پہ کریں گے کہ پردہ نہیں کرے گی. یہ بے شرموں کی سپرلیٹو ڈگری ہے, بے شرم ہونے کی سپرلیٹو ڈگری. کمپیریٹو ہوتی تھا تو اس کی بے شرمی کو کمپیئر کر لیتے کسی اور بے شرم کے ساتھ, زرداری کے ساتھ کمپیئر کر لیتے کہ دونوں میں سے کون زیادہ بے شرم ہے, کیا خیال ہے؟ لیکن یہ اس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے, کمپیریٹو ڈگری سے باہر نکل گیا. بتاؤ یہ کفر نہیں ہے؟ اسلام سے اتنی نفرت, اتنی نفرت. ایک ہے خود عمل کرنا, اس میں انسان سے کوتاہی ہوتی ہے کیونکہ محنت کرنی پڑتی ہے عمل کے لیے,
کوئی عمل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی, جو ہمت والے ہیں پڑھتے ہیں, کم ہمت کہتے ہیں بھائی پڑھنی چاہیے مگر پڑھی نہیں جاتی. آپ بہت اچھا کر رہے ہیں نماز پڑھ کے, بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے, بس آپ ہی سر پہ ہاتھ پھیر دیا کریں ہمارے, دعا کر لیا کریں. اور ایک اسی طرح پردہ کرنا عورت کا کام ہے, مشکلات میں تو عورت آتی ہے نا, بیوی کو بیچاری کو مشکلات ہوں گی جب وہ پردہ کرے گی, اس کو مشکلات ہوں گی. آپ کو ایک پکی پکائی روٹی مل رہی ہے, با پردہ عورت مل رہی ہے جس پہ محنت نہیں کرنی آپ کو, اور آپ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اس شرط پہ کروں گا کہ یہ پردہ نہیں کرے گی, خدا کو کتنا غضب آئے گا. سوچو جس اللہ نے بنایا پیدا کیا بالغ کر دیا آپ کو مرد بنایا, اگر وہ نامرد بنا دیتا پھر کوئی دیتا اپنی لڑکی؟ پھر نہ با پردہ ملتی نہ بے پردہ ملتی. نکاح کی زندگی اسے جوڑ دیا اللہ نے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کی بڑی عزت کی ہے, اس عزت میں یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو فیملی کی شکل میں جوڑ دیتے ہیں, شادی بیاہ ہو جاتا ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, فرمایا سسرال والا خاندان دے دیتے ہیں اس کو ہم, تو یہ عزت ہو جاتی ہے انسان کی معاشرے میں. داماد جب شادی سے پہلے اس کی حالت ہوتی, اگر وہ آ جائے سسر صاحب کے گھر میں, کوئی رشتہ طے نہیں ہوا کوئی بات نہیں, کون صاحب ہے وہیں کیوں آ رہے ہیں, گھسنے دے گا اس کو گھر میں؟ چلو شابش, دوبارہ گلی کے نکڑ پہ بھی نظر نہیں ہے, کوئی نکڑ پہ کھڑا ہوا بھی نظر آ جائے دو سے تین دفعہ تو رابطہ کرتے ہیں, بھائی اس بندے کی تحقیق کرو, یہ ادھر کیوں گھوم رہا ہے اس گلی میں, کیا لگتا ہے ہمارا؟ گیٹ کھٹکھٹانا یا نوک کرنا تو دور کی بات ہے, جب رشتہ ہو گیا تو جی نواز صاحب آئے ہیں, ذرا خیال کرو ان کا, بیٹی بیوی ہے ورنہ یہ سارا غصہ ادھر اتارے گا جا کے نالائق. چائے کا بھی پوچھا جا رہا ہے, ہم نے ایسے ایسے نالائق داماد دیکھے ہیں, آ گئے پاؤں پھیلا کے لیٹ گئے. یہ ذاتی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا. اب وقت پہ اگر چائے گھر میں نہیں ملتی, ابا اما کے گھر میں نہیں ملتی کبھی بھی, جا کے لیٹ گئے تکیہ لگا کے, اب اگر چائے بننے میں تھوڑی تاخیر یا کسی سالی نے پوچھنے میں دیر کر دی تو ناک پہ مکھی بٹھا لیتے ہیں, میں اس گھر میں آتا ہوں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ذلیل ہونے کے لیے تھوڑی آتا ہوں یہاں پہ میں. بیٹے کی اتنی عزت نہیں ہو رہی ہوتی جتنی دامادوں کی ہوتی ہے. تو میرے بھائی یہ جو خاندان میں انسان جڑ جاتا ہے یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت, اللہ کی نعمت ہے. تو عین اس وقت جب اللہ کی نعمت مل رہی ہو انسان کو, اس وقت اللہ کی نافرمانی کی شرط لگا دے کہ ایسی عورت کو قبول کروں گا جو خدا کی باغی ہو, فرمانبردار ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں شادی کرنا ہے, نمازی مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, جیسے آج کل ایک لوگوں کا حساب کتاب ہے. لیکن ایک آدمی شرط لگا رہا ہے کہ نمازی ہوگی پھر نہیں کروں گا میں, تو یہ بدبخت ہوگا ہی نہیں ہوگا, اس کا مطلب اس آدمی کو نماز سے نفرت ہے. تو ایسی آدمی کے بخشش کے چانسز نہیں ہیں, یاد رکھو, ایسے آدمی کے بخشش کی امیدیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نماز چھوڑ دیتا, مجرم سمجھتا اپنے آپ کو, تو شاید کوئی کھانچا نکل آتا, لیکن تو تو نماز سے نفرت کرتا ہے, میرے حکم سے نفرت کرتا ہے, مجھے ظالم سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو ایسے احکامات کیوں دے دیے جو غلط تھے. تو خدا کے لیے اپنے ایمان کو سلامت رکھیں, اپنے ایمان کو سلامت رکھیں. شریعت پہ عمل نہ کرنا الگ جرم ہے, اور شریعت کے مخالفت کرنا اور شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا, ان کو برا سمجھنا, ان کو غلط سمجھنا, یہ ناقابل معافی جرم ہے, یہ ناقابل معافی جرم ہے. گھروں میں بعض دفعہ بیوی چاہتی ہے کہ اپنے دیوروں سے پردہ کرے, شوہر اجازت نہیں دیتا. ایسی خواتین ہمارے علم میں ہیں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں اپنی دیور سے, دیور اور جیٹھ وغیرہ سے, شوہر درمیان میں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ نہیں جی میرے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا, میرے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو مال کمانے میں، مال کے حصول کی تلاش میں، تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ آپ کی نظر اللہ تعالی پر نہیں. آج دو نمبری کا کام بہت ہو رہا ہے، لوگ جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ سچ بول کے بیچنے کی کوشش کی تو بکے گا ہی نہیں. تو ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں آپ اگر سچ نہیں بول سکتے نا، اتنی ہمت نہیں ہے، تو جھوٹ بھی نہ بولے. گاہک کو، کسٹمر کو یہ کہہ دیں یہ ہے، یہ اتنے کی ہے، وہ کہے گا جاپان کی ہے، فرانس کی، آپ بولو بھائی سامنے نظر آ رہا ہے جو یہ ہے، زیادہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آخری درجہ ہے، اصل تو یہ کہ صاف صاف بتا دیں بھائی یہ چائنا کا دو نمبر مال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چائنا کا دو نمبر مال ہے. لیکن اتنا دم اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہ بولے، بھائی یہ پڑا ہوا ہے دیکھ لو بھائی، اتنے لوں گا اس کے، اتنے پیسے اس کے لوں گا، سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے نہیں آتا. دو چار دن گاہک کسٹمر غائب ہوں گے، اس کے بعد پھر آنا شروع ہو جائیں گے، شروع شروع میں تھوڑے سے بھاگتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں آدمی کھرا ہے، جو کہہ رہے وہی ہے سامنے. اللہ رزق کے دروازے کسی پہ بند نہیں کرتے. یہ جو میں نے آیت پڑھی، فرمایا ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کر کے چھوڑتے ہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس ٹائم میں چاہ رہا ہوں اس ٹائم ہو، اللہ کہتے ہیں نہیں، جس ٹائم میں چاہوں گا اس وقت میں ہوگا، اور اس وقت میں ہونے میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے. تو توکل میں تیسری چیز، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے ملازمت کے دوران. پہلی بات تو ملازمت حلال ہو، کمانے کا طریقہ حلال ہونا چاہیے، طریقہ ہی حرام ہے اگر پھر تو سارا آوے گا وہی بگڑ گیا. بینک میں جاب کر رہا ہے، سعودی بینک میں، انشورنس کمپنی میں جاب کر رہا ہے، یا یہ کہ اور کسٹم میں ملازم ہے اور تنخواہ سے اضافی آمدن کسٹم والوں کی ماشاءاللہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ویسے تو ان کو اپنی تنخواہوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، کسٹم والوں کو ہماری تنخواہ کتنی. پولیس والے ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کر رشوتوں پہ سارا دن رشوت لے رہے ہیں، سارا دن رشوت لیتے ہیں. آپ دیکھیں صبح صبح جو ٹرالر گزر رہے ہوتے ہیں، ٹرک گزر رہے ہوتے ہیں، اب تو کاغذات چیک کرنا، لائسنس چیک کرنا ایک پرانے زمانے کی، پرانے وقتوں کی بات ہے. وہ ڈرائیور جا رہا ہوتا ہے، پولیس والے کو دیکھا، دیکھتے ہی بٹوے سے 50 روپے نکالے اور جیب میں ڈالے. جو لانگ روٹ پہ جو ٹرالر وغیرہ چلتے ہیں، کنٹینر لے کے جاتے ہیں، ان میں تو باقاعدہ یہ ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ پولیس والا جب آپ سے رشوت لے گا تو ایک پرچی آپ کو دے دے گا سرٹیفکیٹ کہ میں نے لے لی ہے، تاکہ اگلے چوک پہ آپ کو کوئی نہ روکے. سمجھ رہے ہیں نا، یہ جو ٹرالر والے جا رہے ہوتے ہیں نا لانگ روٹ پہ، یہ رسیدیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا تو پیسے دکھاؤ یا وہ رسید دکھاؤ. تو وہ رسید دکھا دیتے ہیں، بھائی پیچھے پرچی بن چکی ہے، چلو بھائی جاؤ. حرام کھانے کو جرمی نہیں سمجھا جاتا. ان کا یہ عذر ہے کہ ہماری تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ ہم اس کم تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یاد رکھو. ایک پولیس والے کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم جی 15,000، 15,000 سے شروع ہوتی ہے. اس کے علاوہ میڈیکل فری اور باقی چیزیں بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو مجھے ایسے موقع پر یاد آتا ہے حضرت یہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ تو وہ قوم نے جواب میں کہا کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اگر ہم صحیح طریقے سے بزنس کرنا شروع کر دیں لوگوں کو دھوکا دیے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں دیکھتا ہوں تم سب کھاتے پیتے لوگ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے کھانا نہ ملتا ہو، بھوکا سوتا ہو، سب پیٹ بھر کے سوتے ہو، رہائش کا بھی انتظام ہے اور خوراک کا بھی انتظام ہے، تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ قحط کا زمانہ نہیں ہے. رشوت اس وقت کوئی لے رہا ہو کہ قحط پڑا ہوا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے, پھر کوئی کسی سے روٹی چھین کے کھا رہا ہو غربت کی وجہ سے کہ تین دنوں کا فاقہ ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہر شخص کھا رہا ہے, شادیوں میں دیکھیں نا, اگر غریب ہیں تو یہ شادیوں میں کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ہمارے ہی شاگرد تھے, کہنے لگے کہ بہت مشکل ہے گزارا, بہت مشکل ہے شادی کے بعد گزارا, بہت مشکل, بڑا خرچہ. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, کتنا, آپ کے تو ابھی اولاد بھی نہیں, ابھی شادی ہوئی آپ کی, ایک بیوی ہے, اولاد بھی نہیں, تو کیا اتنی ٹینشن, بڑی مہنگائی ہے بھائی. کہنے لگے بڑا پھنس گیا ہوں شادی کر کے, نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں یار, اتنی آمدن میں نہیں کرنی چاہیے آدمی کو جتنی میری ہے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے جتنی میری ہے اتنی آمدن میں نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے ولیمہ کتنے کا کیا ہے؟ 4-5 لاکھ روپے اڑائے ہیں ولیمے میں. کہہ رہے ہاں یار, وہ تو مجبوری تھی. تو میں نے کہا 4-5 لاکھ روپے اڑانے کا پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے نا, اس کی آمدن تھوڑی نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھو. اس کے پاس 20 لاکھ ہوتے ہیں بلکہ زیادہ ہوتے ہیں, تو 4-5 لاکھ ولیمے میں لگا دیتا ہے وہ. تو ہم لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کے ان کو بیوقوف بنانا آسان ہے, اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے, کمانے میں شریعت کے کسی حکم کو نہ توڑے, شریعت کے کسی حکم کو نہ توڑے. جماعت کی نماز کی پابندی کرے, جاب کر رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے, دکان کے باہر لائن کتنی ہی لمبی لگی ہو, جب اذان ہو جائے, نماز کا وقت ہونے لگے, شٹر گرائے اور چلا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے, وہ دور تھا خیر القرون کا, بہترین دور. جیسے ہی اذان کی آوازیں آئیں مسجدوں سے, سب تابعین تبع تابعین کا دور تھا بہترین, سب نے دکانیں بند کی اور مسجدوں کی طرف بھاگنے لگے. 100% لوگ نمازی تھے اس وقت, 100%. سب کاروبار ختم, مسجد کی طرف بھاگ رہے لوگ. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. فیہ رجال, فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ. فرمایا جو گھر جن کو جن کے احترام کا ہم نے حکم دیا یعنی مسجدیں, ان میں تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن لوگوں کو اللہ کی یاد سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت اور کاروبار, کوئی چیز انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو تجارت کرتے ہی نہیں ہیں, یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو خرید و فروخت اور شاپنگ کرتے ہی نہیں ہیں. فرمایا بلکہ ان مسجدوں میں تمہیں ایسے لوگ نماز قائم کرنے والے نظر آئیں گے, اللہ کو یاد کرنے والے, کہ تجارت اور کاروبار اور بزنس یہ ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکے گا. حالانکہ تجارت بزنس کاروبار میں اتنی اٹریکشن ہے کہ یہ چیزیں انسان کو عبادت گاہوں سے دور کرتی ہیں, قریب نہیں کرتی, لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تجارت کو چھوڑ کے نہیں آتے کہ تجارتیں کرتے ہی نہ ہوں. ایک آدمی تجارت کرتا ہی نہیں ہے, دنیا داری کرتا ہی نہیں ہے, اس کو تو پھر مسجد میں آنے میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ بلکہ وہ تو گھر میں پڑا پڑا بیوی سے کوئی پھٹا ہوگا تو مسجد میں آ کے ہی سکون ملے گا اس کو. جب آدمی 24 گھنٹے بیوی کے ساتھ گھر میں موجود رہے نا, تو یاد رکھو 3 دن عافیت کے ساتھ اگر گزر جائیں تو اس کو غنیمت سمجھو, 3rd din سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے. یہ نقطے کی بات بتا رہا ہوں, نوٹ کر لیں اس کو. مرد کے لیے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ فطرت مرد کی ہے کہ صبح گھر سے نکلے کمانے کے لیے, ایسا نہ ہو کہ پان گٹکے کی دکان پہ جا رہا ہوں, صبح گھر سے نکلے اور شام کو گھر لوٹے. اگر 24 گھنٹے جو گھر میں رہے گا نا, تو جھگڑا ہو جائے گا. کس سے جھگڑا ہو جائے گا؟ بیوی سے. کیونکہ ساتھ رہتے 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 پھر ایک دوسرے سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر کس باتیں ایک دوسرے کی نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر صبح جائے گا تو بیگم انتظار کرے گی نا, کافی ٹائم ہو گیا گئے ہوئے, اب آئیں گے آج, آج کھانا کھائیں گے تو انتظار کرتی ہے بیگم, خوش ہوتی ہے ماشاءاللہ. کراچی میں کٹی پہاڑی سے گزر کے گئے اور واپس عافیت کے ساتھ لوٹ آئے. بنارس بھی جانا پڑا ان کو مگر الحمدللہ صحیح سلامت لوٹ آئے. اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, اچھے طریقے سے بات چیت کرتی ہے. آپ بھی خوش ہوتے ہو کہ بھائی گیا تھا صبح, کوئی پتا نہیں تھا کہ کل اخبار میں آؤں یا گھر آؤں گا, لیکن آپ واپس لوٹ آئے. آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے بیوی بچوں کو دیکھ کے. محبت عزت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. جا ہی نہیں رہا, صبح اٹھا پھر وہیں بیٹھ گیا, تو ایک دن دو دن تین دن پھر طبیعت اتنی حساس ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ کیا کہہ رہی ہے. ایک صاحب شپ پہ تھے, جاب کرتے تھے, تو انہوں نے کہنے لگے یار یہ شپنگ لائن بالکل اچھی نہیں ہے, شپنگ لائن جو ہے یہ اچھی نہیں ہے, وہی صحیح ہے, صبح جاؤ رات کو واپس آؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں چھ مہینے جب آدمی جہاز پہ رہتا ہے, چھ مہینے کے بعد گھر آتا ہے, آتا چھ مہینے کے لیے, پھر گھر آتا ہے شروع میں تو میاں بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے, وہ بھی انتظار میں ہوتی ہے چھ مہینے بعد میاں صاحب آ رہے ہیں اور بچے بھی خوش, ڈیڈی آ رہے ہیں, پاپا آ رہے ہیں, ابا آ رہے ہیں, تو یہ ایک مہینہ دو مہینہ ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. شوہر کی نظر میں بیوی کی خوبیاں ہوتی ہیں, خامیاں نہیں ہوتی ہیں. بیوی کی نظر میں شوہر کی خوبیاں ہوتی ہیں, خامیاں نہیں ہوتی. اس کے بعد جب پڑھے 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 تو وہ اپنی حالت بتا رہے تھے, تھوڑے دنوں میں پھر یہ شروع ہو جاتا ہے, بیوی فجر میں اٹھنی رہی نماز کے لیے, تو کیونکہ وہ دیندار تھے تو ظاہر ہے وہی خامیاں بیان کریں گے نا, جو دیندار جن کو خامیاں سمجھتے ہیں, ورنہ تو یہ خود ہی نہیں اٹھ رہا تو وہ کہاں سے اٹھے گی. یا اٹھ جاتی ہے پھر سو جاتی ہے تو بارہ بجے اٹھتی ہے, تو کہنے پھر غصہ آتا ہے یہ بارہ بجے کیوں اٹھتی ہے, حالانکہ اس کو پتا ہے جب میں شپ پہ تھا تو بھی بارہ بجے ہی اٹھتی تھی, اس وقت غصہ نہیں آتا جتنے بجے اٹھے. اب گھر میں رہتے ہوئے کہے گا یہ دوپہر بارہ بجے سو کے کیوں اٹھتی ہے, اور بیوی کو شوہر پہ غصہ ہوگی, وہ اس کو اس کی خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یہ بات بچوں کو بلا وجہ ڈانٹتا کیوں رہتا ہے, یہ ہر وقت نصیحتیں پتہ نہیں کیوں کرتے رہتے ہیں. تو تھوڑے دنوں میں بات کہہ دیں کہ حساب کتاب خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, جو ملازم پیشہ لوگ ہیں نا صبح جا کے شام کو آتے ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان کو کاروبار میں دلچسپی ہو, دل لگا ہوا ہو اس کا کاروبار میں, مزہ آ رہا ہو, پھر مسجد کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل. اور اگر گھر میں کوئی بھی کام نہیں ہے پھر تو ممکن ہے آ جائے مسجد کے, چلو بھائی تھوڑا سا ٹائم جو ہے گزر جاتا ہے, چلو آ جاؤ مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندوں میں ایسے بندے ہیں کہ جو کاروبار چھوڑتے بھی نہیں ہیں, کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ کاروبار اور دکانداری انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ان کی تعریف کی ہے قرآن مجید نے, ان کی نہیں کی جو بزنس کاروبار چھوڑ کر مسجد میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائیں, یہ رہبانیت ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سارے کام کرتے ہوئے مسجد سے تعلق جوڑ کے رکھنا, ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں, تاکہ سارا کاروبار بھی گھر بار بھی چلتا رہے, مسلمان معیشت میں کاروبار میں ترقی بھی کرتے رہے. اگر سارے مسلمان مولوی بن جائیں گے, صوفی بن جائیں گے, تو پھر ترقی کون کرے گا؟ ہے بھائی نہیں آ رہی بات سمجھ؟ ترقی کے لیے بھی تو کچھ, یورپ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے بھی تو کچھ قوم چاہیے, نہیں چاہیے؟ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ شریعت میں کمانے کے لیے سب سے بہترین راستہ تجارت ہے. تجارت میں اللہ نے عزت رکھی ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی, یہودیوں کی سمجھ میں آ گئی, انہوں نے تجارت پہ زیادہ زور لگایا, جس سے ساری دنیا کے بزنس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. حالانکہ شریعت کا مزاج کیا تھا کہ مسلمان قوم تجارت میں ترقی کرے, مگر مسلمان آ گیا ملازمت کی طرف. اور یہ کب آیا ہے؟ انگریز کے دور میں. جب ہندوستان میں انگریز جب تک نہیں آیا تھا, مسلمان کمانے کے طریقوں میں زراعت اور تجارت کو ترجیح دیتے تھے, بزنس کو اور زراعت, کھیتی باڑی, ان دو طریقوں کو ترجیح دیتے تھے مسلمان. اور جب سے ہندوستان میں انگریز نے قدم جمائے تو پھر چونکہ غلام بن گئے مسلمان, تو پھر مسلمان ملازمت کو ترجیح دینے لگے. ملازمت میں کیا ہوتا ہے؟ یس سر, جی باس, یس سر, غیرت ویرت تھوڑے دنوں میں تیل ہو جاتی ہے انسان کی، ختم ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب بے روزگار بن جائیں. روزگار چھوڑ دیا تو نہ تجارت کے رہیں گے نہ ملازمت کے رہیں گے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس دو آپشن ہوں، کاروبار میں بھی اس کو اتنا ہی پیسہ مل رہا ہو جتنا ملازمت میں، تو شریعت کا مزاج کیا ہے، پھر کیا کیا جائے بتائیے بھائی. کہتی ملازمت چھوڑو، کاروبار کرو، بزنس کرو، یہ شریعت کا مزاج بتا رہا ہوں. اور اس کی دلیل بھی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے صرف میرے غلام بنے، کسی اور کے غلام نہ بنے، انسان انسان کا غلام نہ بنے. دفتروں میں باس کی اتنی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے، وہ غلط کو صحیح کہہ دے، آپ کہیں یس سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پتہ ہے کہ تنخواہ ٹائم پہ نہیں ملے گی اگر میں نے اس کو غلط کہہ دیا. اور ترقی بھی اسی کی ہوتی ہے جو ہر وقت باس کے چاپلوسی اور مکھن لگاتا رہے. تو اس سے انسان کی غیرت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ لالچ طبیعت میں یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی مزاج ایسا بن جاتا ہے. تو اللہ نے حکم دیا تجارت کی طرف، توجہ کس کی طرف دو؟ تجارت کی طرف. تو اس لیے کہا کہ تجارت کرو، تجارت چھوڑ کے مسجدوں میں ڈیرے نہ لگاؤ، مگر ایسی تجارت بھی نہ ہو جو یہودیوں کی طرح کہ دولت ہی سب کچھ ہے اور مسجد میں حاضری سے غافل ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ایسا بھی نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ تابعین اور تبع تابعین تجارت کیا کرتے تھے، اور جب مسجد میں اذان ہوتی تو مسجدیں بھر جایا کرتی تھیں. عبداللہ ابن عمر نے ان لوگوں کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کی قرآن مجید کی ان آیات میں تعریف ہے. اللہ نے نمازیوں کی متعدد مقامات پہ قرآن مجید میں تعریف کی ہے جو نماز کے وقت مسجد میں آتے ہیں، ان میں ایک یہ مقام ہے. دوسرا ایک اور مقام، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. فرمائیں مسجدوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں، رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے رہ جاتے ہیں، پانچ ٹائم وقت مقرر پر حاضری دینے والے لوگ، اللہ نے ان کی دو کوالٹی بیان کی ہے قرآن مجید میں. ایک یہ کہ تجارت جس کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے، جب اذان ہوتی ہے اس تجارت کو لات مار دیتے ہیں یہ لوگ، ان کو ہم نے ایسا جگر دیا، ایسا دل دیا اور ایسا قربانی کا جذبہ دیا ہے. تو بھائی یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری قرآن مجید میں تعریف کرے. اور دوسرا نمازی کی جو اللہ نے صفت بیان کی ہے، فرمائے ان مسجدوں میں رہنے والے لوگ، ان میں ایک اور تمہیں صفت نظر آئے گی، یہ طہارت اور پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ طہارت اور پاکیزگی سے محبت. نمازی آدمی اس کی فکر میں لگا رہتا ہے میرے لباس بھی پاک رہے اور میرا جسم بھی پاک رہے. اس کو پتا ہے بھائی اگر جسم ناپاک ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، تو نماز کے ٹائم پہ پھر میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. عام آدمی جو ہے نا، جو بے نمازی ہے، اوپر سے کتنا ہی نیٹ کلین نظر آ رہا ہو، جو بے نمازی آدمی ہے کتنا نیٹ کلین اوپر اوپر سے، کوئی بھروسہ نہیں اندر سے کیسا ہو گیا، اس لیے اوپر اوپر کا ہے ڈسٹیمپر. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تبھی فرانسیسیوں کے بارے میں اور چائنیز، کبھی چائنا چلے جائیں اللہ نہ لے کے جائے، ہمارے ایک دوست ابھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں، ممکن ہے یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں. وہ بتا رہے تھے کہ جتنے دور سے اچھے لگتے ہیں اتنے ہی قریب سے گندے لگتے ہیں، اندر سے اتنے ہی گندے، کیونکہ نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے لیے ان کو پاک رہنا پڑے. ان کی مذہبی عبادتوں کے لیے بھی طہارت ضروری نہیں ہے. مسلمان جس کو فجر میں بھی اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے، اور عشاء میں بھی، رات دن کے دونوں سروں میں نماز پڑھنی، اور درمیان میں بھی پڑھتی رہنی ہے، تو وہ کتنا ناپاک رہے گا بھائی؟ وہ رہ ہی نہیں سکتا بےچارا ناپاک. کیا خیال ہے؟ نماز ہی قبول نہیں ہوتی طہارت کے بغیر. اسلام شروع طہارت سے ہوتا ہے، تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جب کافر غسل کرے اللہ کے کافر اسلام قبول کرے اللہ کے نبی سب سے پہلے اسے غسل کرواتے تھے، تو پہلے غسل کرے وہ. تو اللہ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی ایک تعریف کیا کی، فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں. دیکھو دنیا کی قومیں جو صفائی پسند ہوتی ہیں ان کے بارے میں لوگ گواہی دیتے ہیں کہ فلاں بھی صفائی پسند ہے فلاں بھی صفائی پسند. لوگوں کی گواہی جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن مسجدوں میں رہنے والوں کی گواہی قرآن مجید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہے ہیں کہ تم یقین کرو نہ کرو میں ان کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ طہارت اور پاکیزگی اور صفائی سے محبت کرتے ہیں, دل سے محبت کرتے ہیں یہ لوگ. اور آگے فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ طہارت سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھو, آگے فرمایا واللہ یحب المطہرین, اللہ بھی پاک رہنے والوں اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے, اللہ کو بھی گندے اور پلید لوگ پسند نہیں ہیں. بے نمازی لوگ, بے نمازی نوجوان بدنظری کرتا ہے سارا دن, اس بدنظری اور شہوت پرستی کی وجہ سے اس کا جسم لباس کپڑے ناپاک رہتے ہیں, اسے کسی تقریب میں جانا ہوگا اسی گندگی میں پتلون چڑھائی, ایک کیا کہتے ہیں اس کو بھائی, پہن تو لیے میں نے لیکن نام نہیں آ رہا, کوٹ پہنا, ٹائی لگائی, اسپرے کیا, گیا بھائی لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا چمک رہے ہیں, یہ نہیں پتا کہ یہ چمک, بولو بھائی اوپر سے. اور بے نمازی کتنا ہی میلا کچیلا آ جائے جب نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو یقین ہے کہ اندر سے صاف ہے, یہ اندر سے, ورنہ نماز کیوں پڑھتا, نماز ہوتی نہیں ہے. اسلام میں صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے پھر باہر کی طرف آتی ہے, اور غیر مسلموں کی صفائی باہر سے شروع ہوتی ہے اندر تک کسی کی پہنچتی ہے, اکثر تو بغیر پہنچے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں, پہنچتی نہیں اندر تک, نوبت ہی نہیں آتی. نمازی آدمی اپنے جسم کے غیر ضروری بال کو صاف کر کے رکھتا ہے, اس کو پتا ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی, بال بڑھ جائیں تو ایک حد ہے اس کے بعد نماز ناجائز, اس کو کرنا پڑتا ہے یہ کام. تو اللہ تعالی نے کمانے میں, مال کمانے میں سب سے بڑی شرط کیا لگائی ہے, اعتدال سے ہو, اور اعتدال کا مطلب اللہ کے حکم کو اس میں توڑا نہ جائے, اللہ کے کسی حکم کی اس میں مخالفت نہ کی جائے. تو بھائی تھوڑی سی ہمت کر لو, یہاں جتنے لوگ بیٹھے دیکھیں یہ بیان میں اگر آپ کو عمل کی توفیق نہیں مل رہی تو پھر بیان فضول ہے, صرف ایک جنرل نالج کی چیز بن جائے گا. تو تھوڑا سا ہمت کر کے کچھ عملی اقدام کریں آگے جا کے, تو پھر تو فائدہ بھی ہوگا, مجھے بھی ہوگا, آپ کو بھی ہوگا. وہ کیا ہے, ایک بات کا عزم کر لیں کہ جتنے بھی ملازم پیشہ لوگ ہیں یا جتنے بھی تجارت سے وابستہ لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ کیسی ہی تجارت ہو, کیسی ہی دکان ہو, کیسا ہی کاروبار ہو, جماعت کی نماز کی پابندی کریں گے. ایک ہوتی ہے نماز اور دوسری کیا ہوتی ہے, جماعت کی نماز. ہاں یہ فقہ نے اجازت دی ہے کہ مسجد اگر قریب میں نہیں ہے, دور مسجدیں ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے, پھر جہاں موقع ملے وہیں جماعت کر لیں. تو انفرادی نماز سے بہتر ہے انسان جماعت سے نماز پڑھے, دفتر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں مل کے نماز پڑھ لیں, جن کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے پھر وہ جماعت چھوڑتے نہیں ہیں. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی, اقوام متحدہ کا جب اجلاس تھا تو اس میں طالبان کے جو سفیر تھے وہ بھی تھے, لوگ تھے, تو جب اجلاس کے دوران نماز کا ٹائم ہوا تو اس واحد ملک افغانستان جس کے سارے حکمرانوں نے, جتنے سفرا تھے, جتنے وزیر تھے, سب نے اقوام متحدہ کے دفتر میں جماعت سے نماز پڑھی. لوگوں کو شرم بھی آتی کہ یہ کیا کہیں گے. شرم پر ایک واقعہ سنا دوں صحابی کا, حدیث میں آتا ہے اذا سقط من احدکم من یدی احدکم اللقمہ فلیأکلھا ولا یترکھا للشیطان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کھاتے ہوئے اگر لقمہ ہاتھ سے نیچے گر جائے دسترخوان پہ, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اگر مٹی میں گر گیا یا ایسی جگہ جہاں پاؤں آ رہے ہیں لوگوں کے نجاست, وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے, صاف جگہ ہے لقمہ نیچے گر گیا تو نبی نے فرمایا اسے اٹھا کے کھا لو. یہ تکبر ہے نا کہ انسان نہیں کھا رہا, اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع نہ کرو, کھا لو, اور خود شیطان کے لیے مت چھوڑو. روم اور فارس سے جب صحابہ کرام کی لڑائیاں ہوئی, بڑی بڑی سلطنتیں تھیں جیسے آج امریکہ ہے اور آج جیسے یورپ ہے, ایسے طاقتور ممالک تھے یہ, تو مذاکرات کے لیے فارس کے بادشاہ نے ایک صحابی کو دعوت دی کہ بھئی پہلے کچھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں، مذاکرات کر لیں، کہ جنگ کے بغیر ہی معاملہ حل ہو جائے. تو یہ صحابی چلے گئے، دسترخوان جب لگایا تو وہ بادشاہ نے انتظام بھی کیا، جو شاہی انتظام ہوتا ہے سفیروں کے لیے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ سفیر کا اکرام کیا جائے. تو دسترخوان جب لگایا گیا اور خوب بہترین قسم کے کھانے اور لوگ بڑے اعلی جو شاہی خاندان کے لوگ، تو یہ صحابی کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے لقمہ زمین پہ نیچے گر گیا. تو یہ لقمہ جیسے ہی اٹھانے لگے، ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی مسلمان تھے، تابعی تھے غالباً، انہوں نے ان کو کوہنی ماری اور اشارہ کیا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، اس حرکت کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ جو زمین پہ گر گئی چیز اس کو آپ اٹھا کے کھا رہے ہیں. مطلب یہ کہ یہ اس ماحول کے لحاظ سے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. گھر میں ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑے لوگوں کی دعوت ہے، بڑے لوگوں کی، ان کے پھر حساب کتاب اسی قسم. یہ نیچ حرکتیں، یعنی یہ میں ان کی تعبیرات اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، ایک قسم کی یہ نیچ حرکت سمجھتے ہیں، غریبوں والا کام سمجھتے ہیں کہ نیچے گر گیا اور لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو جب ان کو تنبیہ کی، ان صحابی نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقوں کو ان احمقوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. کیا جواب دیا؟ یہ فرعون متکبر لوگ. احمق اس لیے کہا کہ انسان کی اوقات اللہ چاہے دو منٹ میں دکھا دیں، تو بادشاہت مل گئی، دولت مل گئی، تو اپنی اوقات ہی بھول گیا، تو احمق نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور نبی نے جو طریقہ بتایا ان سے، اس میں انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے. جب بادشاہ بن جاؤں، سفیر بن جاؤں، ہوں اس روٹی کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ کو روٹی نہ ملے تھوڑے دن، وہ کہے گا مجھ سے بادشاہت لے لو، مجھے دو روٹی کھلا دو کس طریقے سے. اتنا تو انسان اس رزق کا محتاج ہے، روٹی کا محتاج ہے، اس رزق کی ایسی بے اکرامی کر رہا ہے، نیچے گر جائے تو اب کھاتے ہوئے اس کو شرم آ رہی ہے. تو یہ تو بیوقوف ہیں، میں ان احمقوں کی وجہ سے، میں نبی کا وہ طریقہ جو عقل مندی والا طریقہ ہے، میں کیوں چھوڑ دوں گا؟ تو میرے بھائی، کبھی سفر کرو یا دفتروں میں ہو تو نماز میں شرم محسوس نہ کیا کرو، یہ چیز سوچ لیا کرو کہ یہ خدا کے باغی ہیں، احمق ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو ان احمقوں کی وجہ سے میں کیوں حماقت کروں؟ مجھے تو اللہ نے عقل دی ہے، میرا تو دماغ خراب نہیں ہے. میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹرین دیہات یا کسی گاؤں سے گزر رہی ہے جہاں مسجد نہیں ہے، شہر میں ہے اسٹیشن پہ، وہاں تو اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں، جنگل میں سے گزر رہی ہے جہاں اذان نہیں ہوئی، تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر نماز پڑھے انسان اذان کہہ کے، فرض نماز پڑھنی چاہیے اذان کہہ کے. تو مجھے تھوڑی سی ایک حیا سی آنے لگی، طبی طور پر کہ سب سو بھی رہے ہیں، چلو اپنی نماز پڑھ لو، اب میں کھڑے ہو کر یہاں اذان کہوں گا، لوگ کہیں گے مولوی صاحب خیریت کیا ہو گیا. تو اذان کہتے ہوئے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا فوراً، حضرت ان صحابی کا، انہوں نے فرمایا ان احمقوں کی وجہ سے. تو میں نے کہا اللہ ان احمقوں کی وجہ سے، یہ تو ہونا تو یہ چاہیے یہ بھی اٹھے نالائق کمبخت، تمہیں خدا آج اللہ یہ ٹرین کو کہیں ٹکرا دے، پھر سارے استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ اللہ اکبر اور رونے لگیں گے نا اللہ کے سامنے، سب کو پھر اللہ یاد آئے گا. ابھی عافیت کی حالت میں، سکون میں اللہ کو یاد کر لو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو مصیبت میں یاد، خوشی میں یاد کرو، اللہ مصیبت میں تمہیں یاد کرے گا. پھر خوشی میں چونکہ اللہ کو یاد کرتے نہیں ہیں، تو پھر حساب کتاب جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ جب مجھے وہ صحابی کا واقعہ یاد، یہ بیوقوف جب سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ان کو، سارے نمازی ہیں، کوئی کافر غیر مسلم نہیں ہے، سارے نمازی، سارے کلمہ گو، سارے دفن بھی مسلمانوں کے قبرستان میں ہونا چاہتے ہیں، کسی عیسائی کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کریں گے. سب کے نکاح مولویوں نے پڑھائے ہیں، مولوی صاحبان نے، کسی نے پادری نے پنڈت سے نکاح نہیں پڑھوایا. سب نے پیدائش کے بعد سب کے کانوں میں اذان کی گئی ہے، سب نے ختنے کروائی ہیں، اور سب جناب جو ہے نا کلمہ پڑھتے ہیں، فخر کرتے ہیں اس پہ، مسلم گھرانوں میں شادیاں کرتے ہیں. تو ساری علامتیں اسلام کی، مگر نماز کے وقت یہودی بن جائے گا، کوئی ہندو بن جائے گا، کوئی عیسائی بن جائے گا. تو جن کو شرم آنی چاہیے ان کو نہیں آ رہی، تو ہم کیوں شرمائیں بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، ان کی قوم نے کہا کہ ان بتوں کی آپ مخالفت کرتے ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ان بتوں کی آپ مخالفت کرتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ ڈر میں کیسے ان بتوں سے ڈروں، تمہیں اس خدا سے ڈر نہیں لگ رہا، اس خدا سے ڈر نہیں لگ رہا، ان بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، جو حقیقی خدا ہے، جو طاقتور ہے، جب تمہیں ان سے ڈر نہیں لگ رہا تو مجھے ان پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں سے ڈر کیوں لگے گا؟ بعض دفعہ چور کوتوال کو ڈانٹنے لگتا ہے، چور کو پکڑ کے اندر کیس کیا آپ نے، چور ڈانٹ رہا ہے پولیس والے کو، تو اگر تو یہ بیوقوف چور ہوگا نہیں ہوگا؟ جس کو ڈرنا چاہیے وہ ڈرتا نہیں ہے، اور جس بیچارے کو مضبوطی دکھانا چاہیے وہ کپ کپانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ حماقتیں ہیں۔ تو بھائی جب دین کی طرف نسبت ہوتی ہے تو ایسی حماقتوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ دفتروں میں نماز کی پابندی کا معمول بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔